الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نبذل قلوبنا بالايمان، واشرح صدورنا للاسلام، واجعلنا على بينة منك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. امين يا رب العالمين. سورة المنافقون کے سلسلے وارکت کے ضمن میں پہلی تمہیدی بات گزشتہ نشست میں سامنے آ چکی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت اور سورت الجمعہ سورہ ما سبق سورت الجمعہ کی آخری آیت آپس میں مربوط ہے، انٹرلنکڈ ہے یا انٹرلاک ہے. اب دوسری بات نوٹ کیجئے کہ مضمون کے اعتبار سے اس سورت کا اصل تعلق سورہ صف سے، اس لیے کہ سورہ صف کے مضامین کا پھر ایک اجمالی جائزہ اپنے سامنے لے آئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت غلبہ دین، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اس کے لیے اہل ایمان کو زوردار دعوت، اس مقصد کے حصول کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے تن من دھن لگا دو، تبھی جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کے امیدوار ہو سکتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. اب نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں، اگر یہ کرتے ہو، جہاد اور قتال کا راستہ اختیار کرتے ہو، تو چار وعدے. نمبر ایک، مغفرت اور جنت. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ. اور اس کے بارے میں فرمایا ذلک الفوز العظیم، اصل کامیابی، بڑی کامیابی تو یہ. دوسرا وعدہ نصرت اور فتح، لیکن اس کے بارے میں عنوان ہے اخرا تحبون، رہا ایک دوسری شے جو تمہیں بہت پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب. اس کا بھی وعدہ ہے کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چومنا چاہتی، چومنا چاہتی. تیسرا وعدہ، اگر یہ کام کرتے ہو تو اتنا اونچا مقام حاصل ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار قرار پاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اللہ کا مددگار، مخلوق خالق کی مددگار، اللہ کے رسول کے مددگار. اور چوتھا وعدہ، یہ جہاد اگر قتال کے درجے تک پہنچ گیا اور تم ثابت قدم رہے، تو جو بلند ترین روحانی منزل ہو سکتی ہے، محبوبیت رب. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہ بنیاد مرصوص. کرتے ہو تو یہ چار وعدے، اگر اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہو، گریز اور پسپائی کا راستہ اختیار کرتے ہو، پہلو سے ہی کرتے ہو، اعراض کرتے ہو، تو سن لو، جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید بھی امید موہوم ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. یہ کرو گے تو نجات ملے گی عذاب الیم. نمبر دو، پھر گویا کہ تم مماثل ہو جاؤ گے یہود کے. چار آیتوں میں جو نقشہ کھینچا گیا، یہ یہود کھاتے ان کا کردار کیا تھا، گویا کہ پھر تم تیار رہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے مغضوب علیہ قرار پاؤ گے، جیسے غربت علیہ الذلت والمسکنت وباؤ کے بغیر من اللہ، یہی تمہاری جو ہے یہی حال تمہارا ہو جائے گا اگر اس طرح سے قدم پر چلے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ معاملہ پھر در حقیقت قول اور عمل کے تضاد کا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، چنانچہ یہی قول و عمل کا تضاد ہے کہ جو آگے بڑھ کر نفاق کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس پر جامع ترین صورت جو ہے جیسا کہ میں کر چکا ہوں وہ صورت المنافقون۔ تو واقعہ یہ ہے کہ مضامین کا جہاں تک تعلق ہے سورہ صف کے ساتھ بہت گہرا ربط و تعلق صورت المنافقون کا ہے، اس لیے کہ نفاق اصل میں نام ہی اس کا ہے کہ جہاد و قتال اور اقامت دین کی جن کو جوہد کے تقاضوں سے انسان گریز کرا کر اختیار کرے، اسے پہچاننے کے بعد، پہچانا ہی نہیں یہ دوسری بات ہو جائے گی بالکل، پھر وہ غافلین جیسا کہ میں اب کر چکا ہوں گزشتہ نشست میں، آپ غافلین کہے، غافلین کہے، ملحدین کہے، زندیر کہے، جو چاہے کہے، لیکن نفاق کا معاملہ اسی پر آئے گا کہ جس نے اس فرق کو پہچانا، پہچان کر اس کی طرف لبیک کہتے ہوئے پیش قدمی کی، پھر آزمائشوں سے، تکالیف سے اور مختلف تقاضوں سے گھبرا کر پیچھے قدم ہٹایا، اب یہ ہے اصل میں نفاق۔ تمہیدی مضامین میں تیسری بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا بھی تجزیہ کر لیجئے، اور اس تجزیے میں میں معذرت خواہ ہوں کہ میں الفاظ جو ہے میڈیکل ٹرمز استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب یہ مرض کی بڑی ہوئی شکل ہے، اس کی مثال پہلے میں دے چکا ہوں کہ ٹی بی کی تین سٹیجز کی طرح اس نفاق کی بھی تین سٹیجز، قرآن سے ثابت ہے کہ اس کی ابتدائی شکل کو قرآن نے مرض سے ثابت کیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ تو یہ کہ اس میں تین حصے اس سورہ مبارکہ کے آپ کر لیں، پہلی تین آیات یہ گویا کہ ایتیولوجی اور پیتھولوجی، اس مرض کا سبب کیا ہے اور اس میں اصل میں پیتھولوجی کیا ہوتی ہے، نظام کے اندر کیا فساد نما ہو جاتا ہے، جس کو کہ ہم جو عوارض ہیں جسمانی، اس میں ہم یہ کہیں گے جسمانی نظام میں فیزیولوجی میں کہاں خلل واقع ہوا ہے، کون سی پیتھولوجی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہ یہ مرض پیدا ہوا۔ تو ایتیولوجی یعنی سبب اور پیتھولوجی، یہ پہلی تین آیات ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے، اور یہ سمپٹومیٹولوجی، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے مظاہر کیا ہیں، ہر مرض کی تشخیص کے ذمن میں آپ کو معلوم ہے کہ سمپٹمس علامات جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں، پھر یہ کہ ان سمپٹمس کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ آپ مرض کون سی اسٹیج میں ہے، ابتدائی اسٹیج ہے، آخری اسٹیج ہے، کون سی اسٹیج۔ اور آخری تین آیات کے جو سورت الجمعہ کی طرح، یہ دوسرا رکوع اس سورت کا بھی تین آیات پر مشتمل ہے جیسے سورہ جمعہ کا، اس کو آپ سمجھیے کہ وہ ہے ٹریٹمنٹ پر مبنی، علاج، اور علاج کی بھی دو قسمیں ہیں دنیا میں معروف، پریونٹیو یعنی وہ تدابیر کہ جس سے اس مرض کی چھوٹ لگنے سے بچا جا سکے، اس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، یہ پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہے، اور ایک کیوریٹیو ٹریٹمنٹ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس مرض کی چھوٹ لگ گئی ہو، اس کی انفیکشن ہو گئی ہو، تو پھر یہ کہ اس کے ارادے کے لیے، اس کے مداوع کے لیے، اس کے معالجے کے لیے کیا قدم اختیار کی جائے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ میں جب اس اعتبار سے غور کرتا ہوں تو کل گیارہ آیات میں اس مہلک مرض، تباہ کل مرض کے یہ تینوں حصے، اس کی ایڈیالوجی اور پیتھولوجی پہلے حصے، سمپٹومیٹولوجی اس کی علامات، اور اس میں پھر کیا تدریجی ارتقاء ہوتا ہے اس کا، اور اس کی پھر کیا پروگنوسس ہے، شفا پانے کی کتنی امید ہے، کس مرحلے پر آ کر پروگنوسس جو ہے وہ بہت ہی پور ہو جاتا ہے، کہ بہت ہی بیڈ پروگنوسس یا کوئی توقع نہیں ہے کہ ازالہ ہو سکے مرض کا، اور تیسرے حصے میں ٹریٹمنٹ۔ اب آئیے اللہ کا نام لے کر ہم پہلی آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں، فلا جا کل منافقون، اے نبی جب آئے آپ کی خدمت میں منافق، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس مقام پر ذرا غور کیجئے کہ ایک تو یہ کہ شہادت جو ہے وہ بالعموم حلف کے معنی میں آتی ہے، بلکہ ہم اقسام القرآن پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں سورہ قیامہ کے ضمن میں، کہ قسموں کا اصل فائدہ شہادت ہوتی ہے، ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی، مراد کیا ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے کہ صحیح، یا جو وعدہ میں کر رہا ہوں اللہ اس پر گواہ ہے، اللہ شہید ہوں بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ، قسم کا فائدہ بھی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے یہاں پر قسم اٹھائی ہے اور حلفیہ بیان کیا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں. دوسری بات جو یہاں پر بہت زیادہ قابل توجہ اور قابل غور ہے کہ تقابل کیجئے کہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں اس میں دو ایمانیات کا تذکرہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. وہاں ایمان کی رسالت کا ذکر ہی نہیں ہے اور یہاں صرف ایمان میں رسالت کا ذکر ہے. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. جب آئے آپ کے پاس منافق اور وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں, ہم حلفیہ بیان کرتے ہیں, ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں, ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اس میں کیا فرق اور تقابل یہ کیوں ہے, اس کو ذرا نوٹ کر دیجئے. پہلی بات تو یہ سمجھیے, یہ حقیقت ایمان پر جو مفصل لیکچر میں دے چکا ہوں, یہ دو سال قبل کے غالب المحاضرات تھے ہمارے, تو ان میں میں نے وعدے کیا ہے کہ ایمانیات ثلاثہ میں سے فقہی اور قانونی اور پوری اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان جو رسول, نظری اعتبار سے, اصولی اعتبار سے, علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے. ایمان جو رسول بھی اسی کی فرا ہے, ایمان بالآخرہ بھی اسی کی ساتھ ہے. عملی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, انسان کی زندگی پر عمل اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ ہے. آخرت کے بعد پرس کا احساس ہوگا تو آدمی سنا رہے گا, لیکن فطری اعتبار سے, قانونی اعتبار سے, دستوری اعتبار سے اصل ایمان ایمان جو رسول ہے. رسول کو مانتے ہو تو مسلمان ہو, اگر رسول کو نہیں مانتے ہو تو مسلمان نہیں, چاہے تو مکمل اور اعلیٰ ترین موحد ہو, توحید کی اعلیٰ ترین سطح پر فائز ہو, چاہے تم آخرت کو مانتے ہو, ریزریکشن کو مانتے ہو, رسول کو نہیں مانتے تو ایمان نہیں. اس اعتبار سے جب وہاں پر تذکرہ کیا گیا شروع میں, کیونکہ ابھی وہ ابتدائی اسٹیج تھی اور انہیں اس بات کی ضرورت ایک نہیں آتی تھی کہ وہ رسول پر ایمان کو نمایاں کرے, وہ یہ کہتے تھے ہم بھی مانتے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں, توحید پر بھی ہم کاربند ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں, ان دونوں ایمانیات کا تذکرہ کیا, لیکن دل کا جو چوٹ تھا اسے وہاں چھپا دیا, ایمان میں رسالت کا تذکرہ نہیں کیا. اس لیے یہ ابتدائی اسٹیج ہے. من یقول آمنا باللہ وبی یوم الآخر وما ہم بمؤمنین. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں انگلش سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر, حالانکہ وہ مومن نہیں. وہاں پر ان کا دعوی ایمان رسول پر اس کا تذکرہ نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل کے اس چور کو, اس مرض کو چھپایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ابھی ان کا پردہ فاش نہیں کیا. لیکن رفتہ رفتہ جیسے تدریجاً بات بڑھتی گئی, معلوم ہوا کہ اصل لوگ کو رسول پر ایمان کی کمی یہاں ہے جہاں پانی مر رہا ہے, جسے آپ کہتے ہیں اصل معاملے کے لئے پانی یہاں مر رہا ہے کہ وہ رسول کی اطاعت سے گریز کرنا چاہتے ہیں. ان کا جیسا کہ دعویٰ ہم پڑھ چکے ہیں, کیوں نہیں آیت اتر جاتی؟ اگر اللہ کا واقعی حکم یہی ہے تو آیت محکم آ جائے اور قرآن میں حکم آ جائے تو سر و شکل تسلیم کریں گے, لیکن یہ کہ آپ کی بات نہ لازم کیسے ہو جائے گی مان لینا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اصل میں سب سے بڑا فتنہ آج مسلمانوں میں جو ہے وہ انکار حدیث کا فتنہ ہے. اس لیے کہ ساری گرفت جو قائم ہوتی ہے انسان پر اور سارا شکنجا جو جس میں انسان کسا جاتا ہے وہ سنت رسول اور حدیث رسول کے حوالے سے, ورنہ قرآن مجید کی آپ من مانی تعمیلات کرتے چلے جائیے, موم کی ناک کی طرح اسے جنت گاہے موڑ لیجیے, وہ ایزل و دہی کثیر و میاحی دہی کثیرا. حدیث اور سنت جو ہے وہ جمع دیتی ہے. نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں, فلو کما رہے تو وہ نہیں اسلی, ورنہ تو یہ سب کہہ سکتا تھا صاحب میں اپنے طور پر سجدہ بھی کر لیتا ہوں, رکوع بھی کر لیتا ہوں. آخر قرآن میں کہاں پانچ نمازوں کا اس طرح فکر ہے, کہاں لکھا ہے چار رکعتیں ہیں, دو کی اور چار ہیں عصر کی اور دو ہیں فجر کی اور تین ہیں مغرب کی, کہیں نہیں ہے. وہ جو چاہتے منمانی تعلیم کرتے ہیں یہی حال ہم دیکھ رہے ہیں, اہل قرآن ہو, منکرین سنت ہو, ان سب کے ہاں نماز تک کے بارے میں جو ہے تو دوالوں کی اتنی آرام بنی ہوئی, بس ذرا لو لگا لو, بیٹھو کرسی کے اوپر, دھیان لگا لو, اللہ کے ساتھ نماز ہو رہے. تو اصل میں جو شکنجا جو آتا ہے انسان کو اس میں چل رہی ہے اور اسی کی در حقیقت آج کے دور کا یہ اگر اسے آپ نصاب سے قابل کریں, لیکن میں نے تو عرض کیا ہے وضاحت کے ساتھ اسے آپ گمراہی کہیں گے, دلالت ہے کہ نصاب نہیں, لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی اصل سبب کیا ہے, ایمان کے رسول کی کمی اور رسول کی اطاعت جو ہے شخصاً اس سے اعراض. تو یہاں جو ہے خاص طور پر اسی لیے نمایاں کیا گیا کیونکہ اب یہاں وہ اپنے آپ کو مسلمان منوانے کے لیے اپنا آخری ایڑی چوٹی کا زور سر کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول, بڑا پیارا انداز ہے. اللہ خوب جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کے رسول ہیں, بلکہ میں تو ترجمہ بھی کیا کرتا ہوں اس کی ان الفاظ میں, اللہ سے بڑھ کر جس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے. اب دیکھیے یہ جھوٹ کی ایک عجیب قسم سامنے آئی, جو بات وہ کہہ رہے وہ حق ہے, اس بات کا کہنے والا جھوٹا ہے. یہی ہے کہ جو ہمارے یہاں عام محاورے میں بھی کہا جاتا ہے قول الحق سے اریدا یہی باتیں, یہ چیزیں آپ کو بار بار نظر آئیں گی. بسا اوقات انسان سچی بات کہہ رہا ہوتا ہے لیکن نیت جو ہے اس کی, اس سچی بات کے کہنے میں نیت اس کی جو ہے غلط ہے. تو قول الحق سے, قول تو یہ حق ہے اپنی جگہ پر درست ہے صحیح ہے, اریدا یہی باتیں, لیکن کہنے والے کی نیت اور اس کا ارادہ جو ہے جس کا قصد وہ کر رہا ہے وہ باتیں ہیں. ظاہر بات ہے یہ بات وہی سب کہہ سکتا ہے کہ جس کی کوئی باطنی بصیرت ہو کہ جس کی بنا پر کسی شخص کے بارے میں وہ یہ کہہ سکے, لیکن یہ کہ اس کی ایک مثال یہاں موجود ہے ہمارے سامنے کس قدر روشن, ایک بڑی حقیقت ہے جس کا یہ بیان کر رہے ہیں. سب فیصد صحیح بات کسی بھی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے, اس لیے کہ ان کے دل میں وہ یقین والی کیفیت جو ہے اب باقی نہیں رہی. کسی درجے میں انہیں اگر وہ ایمان حاصل بھی ہوا تھا تو اب ان کا تدریجن جو ہے جو تنزل ان کا ہوا ہے اس کی بنا پر اب وہ یقین ان کے اندر موجود نہیں ہے. اب اگر یہ دعویٰ ایمان کا کر رہے ہیں تو جھوٹے. اور یہیں سے ایک بات اور آپ نے نوٹ کر لی کہ نفاق کے ضمن میں سب سے پہلی سے جھوٹ ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اصل جو ہے ایک لفظ میں آپ اس کو بوائل ڈاؤن کریں گے تو کس وہ دونوں حدیثیں جس میں نفاق کے عمل ہی جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے جو نفاق کی علامات ہیں اس میں اذا حدث کذب, یہ پہلا وقت یہ جب بولے جھوٹ بولے. یہاں پر بھی پہلی آیت جو ہے اس میں جو لفظ آیا ہے واللہ یحسب ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقینا جھوٹے. اب آگے کے لیے اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. ایمان یمین کی جمع ہے, یمین قسم کو کہتے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ, اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ فاد دال دال فد فد یا خود یہ دونوں معنی دیتا ہے, شیر لازم بھی اور شیر متعدی بھی. خود رک جانا یہ بھی اس کا مفہوم ہے ترجمہ ہے, اور دوسرے کو روک دینا یہ بھی اس کا مفہوم ہے. فضل المسجد الحرام وہ یہ تھا کہ جو قریش کا یہ طرز عمل تھا کہ مسلمانوں کو مسجد حرام کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے, تو وہ سب ہے اس معنی میں کہ وہ روک رہے دوسروں کو. اور یہاں پر کیا ہے, رک گئے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ, اب اس کو نوٹ کیجئے, سبیل اللہ کس چیز سے رکے؟ نماز پڑھنے سے وہ نہیں رکے, روزہ رکھنے سے نہیں رکے, رکے ہیں جہاد کے سبیل اللہ کو. بلکہ وہ کہتے تھے نمازیں پڑھوا لو جس کے لیے, اگر یہ ایک حالت وہ بھی آ جاتی ہے آخری سٹیج پر کہ جبکہ نماز پر بھی طبیعت آبادہ نہیں ہوتی الا بہن کشالہ قسم کے ساتھ جا رہے ہیں نماز پڑھنے. لیکن بہرحال منافق اعظم جو تھا عبداللہ ابن ابی, وہ پہلی صف میں حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا, صف اول کا نمازی تھا, اور جمعے کے روز تو سب سے پہلے وہ سامنے آتا تھا کیونکہ تھا رہی سے خلگل, جو گویا کہ مدینے کا بیتاج بادشاہ تھا, بلکہ بیتاج کے اتحاد اس کے لیے تیار ہو چکا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اور اس کے سارے خواب جو ہے بادشاہت کے وہ بکھر کر رہ گئے. تو وہ شخص پہلے اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے سامنے آ کر کہتا تھا مسلمانوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے, ان کی بات سمجھ سے سنو, حالانکہ کٹر منافق. تو نماز رونے کا مسئلہ تھا جہاں کی راہ جہاں تپتی راہیں اس کو پکارے, دامن پکڑے چھاؤں گھرے بھی, وہ تپتی راہ جس سے کہ حضرت کعب ابن مالک جیسے مومن صادق کو بھی ان کے نفس میں روک لیا, اور وہ دامن پکڑے چھاؤں گھرے بھی کہ ابھی ذرا گھر کے آرام اور عیش سے فائدہ اٹھاؤ, اس سائے میں رہو, تیزی سے دوڑ کر حضور کے ساتھ مل لینا. وہ تو چل رہے 30,000 کا لشکر لے کر چلیں گے تو بہت ہی خوش رفتار کے ساتھ لشکر آگے بڑھے گا, لیکن ایک روز اچانک یہ حقیقت گزرتی ہو گئی کہ اب تو چاہے کتنا ہی تیز میں چلوں حضور کے ساتھ نہیں مل سکتا, لہٰذا بس آپ ڈھیلے پڑ گئے. تو یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. تو فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. اور یہاں نوٹ کیجئے, جیسے ہم کہتے ہیں دو دھاری تلوار, یہ تلوار جو ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے, اسی طرح ان کی یہ قسمیں جو ہیں یہ دو طرفہ ڈھال تھی، ایک طرف ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے معذرت کے لیے، اللہ کی قسم ہے، خدا گواہ ہے، میری مجبوری ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، فلاں جو ہے اچانک میں تو بالکل تیار تھا، میں نے ساز و سامان فراہم کر لیا تھا، میں نے تو اونٹنی بھی جو ہے وہ فراہم کر لی تھی، اور میں نے راج رات کا اہتمام کیا کروں، اچانک جو ہے یہ جتنا پڑی ہے میں نہیں جا سکتا، تو گویا کہ ایک طرف تو قسمیں کھا کے اس کو ڈھال بنایا معذرت کے لیے، اور دوسری طرف جب جواب طلبی ہوتی ہے تو قسمیں کھائی، جیسے کہ غزوہ تبوک سے واپس جب حضور تشریف لائے، اب آپ نے ایک ایک کو بلا کر جو ہے جواب طلبی کی، تو وہاں پر جو ہے ڈھال بنا لیا اپنی قسموں کو۔ یہی بات حضرت کعب بن مالک نے فرمائی تھی، حضور کی خدمت میں عرض کی تھی کہ حضور میرے پاس بھی زبان ہے اور میں بھی کل زبانی سے کام لے کر جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو آپ کے معاوضے سے بچا سکتا ہوں، لیکن یہ کہ قیامت کے دن میں کیسے بچوں گا، میں صاف اقرار کرتا ہوں، اتنے پیارے الفاظ ہیں، میں صاف تسلیم کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا اتنا صحت مند کبھی نہیں گا، اور جتنا غنی اس زمانے میں تھا اتنا غنی کبھی نہیں گا، کوئی کمی نہیں تھی میرے پاس، نہ راج راہ کی کوئی کمی تھی اور نہ میرے پاس سواری کی کوئی کمی تھی، بہترین میرے پاس سواری موجود تھی، لیکن میرے نفس نے مجھے اس خوف سے وہ جو ہے دھوکہ دیا اور اس طریقے سے ڈھیلا کر دیا۔ تو یہ بات ہے کہ جو صاحب ایمان کو اس کو اس طریقے سے اقرار کر رہا ہے، اور جو منافق ہے وہ اپنی قسم کو ڈھال بنا رہا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ، پھر میں نوٹ کرا رہا ہوں کہ رک گئے ہیں اللہ کے راستے، اور سبیل اللہ کیا؟ جہاد کی سبیل اللہ، کردار کی سبیل اللہ، انفاق کی سبیل اللہ، فی سبیل کا لفظ ہمیشہ قرآن مجید میں اسی مفہوم کے لیے آتا ہے، اقامت دین کی جد و جہد، دعوت دین کی مساعی، غلبہ دین کی جد و جہد، انقلاب اسلامی کے لیے کوشش، اور نظام خلافت برپا کرنے کے لیے جد و جہد، یہی ہے فی سبیل اللہ۔ تو رکے ہیں اپنی ان قسموں کی وجہ سے، اور دیکھیے نوٹ کیجیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی سٹیج ہوتی ہے جھوٹ، پہلی آیت میں لفظ جھوٹ آ گیا، دوسری سے جھوٹی قسم ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اپنے حق میں کیسے کانٹے ہو رہے ہیں، اپنا مستقبل، اپنی ابدی زندگی، اپنی آخرت کی زندگی کس طرح تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہاں تو بچ گئے جھوٹی قسمیں کھا کر، چاہے وہ معذرت کی شکل میں تھی اور چاہے بعد میں آ کر جب جواب تلبی کی گئی ہے تو پھر وہاں جھوٹی قسموں کو ڈھال بنایا بچ گئے، لیکن حقیقت میں بچے نہیں تو برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اللہ پھر کتنے سے سکتو، یہ تو اس آزمائش کے اندر ناکام ہو چکے، ناکام و نامراد ہو چکے۔ اب آئیے تیسری آیت پر جو اس کی عظیم ترین اور ٹیکنالوجی جو ہے در حقیقت وہ اس کی یہیں پر آ رہی ہے، یہ سب کے بارے میں ایک آیت میں نے نوٹ کی تھی، آیت نمبر 61 ہے سورہ نساء کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، تو صدود یہاں پر جیسے یہاں پر آیا ہے خود رک جانے کے لیے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے لازم فرمائی ہے اور آؤ رسول کی خدمت میں، وہ ہمارے مابین فیصلہ کر دیں گے، تو یہ آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ نبی رک جاتے ہیں آپ کے پاس آنے سے، جیسے کہ رکنے کا انداز ہوتا ہے، تو یہ سزا یا سدو یہاں بھی رکنے کے معنی میں ہے، روکنے کے معنی میں ہے۔ اب تیسری آیت پر آئیے، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ یہ ایمان کو لائے تھے لیکن پھر کافر ہو گئے، یہ بات ہے جس کو میں نے زور دے کر اس لیے کہا ہے کہ وہ شعوری اور غیر شعوری ایمان، اس کو اچھی طریقے سے اس آیت کے حوالے سے نوٹ کر لیں، اس کے حوالے سے ہم سورہ آل عمران کی آیت دیکھ چکے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان نہیں لائے، جھوٹ جھوٹ کا دعویٰ ہے۔ وقال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، وہ ایمان لائے ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں، اسی کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61 میں کہا گیا ہے، پہلا جاؤ گن کالو آ بننا وقت دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، وہ آئے اور انہوں نے کہا ہم ایمان لیا، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، ایمان کی کوئی رمق ایک لہجے کے لیے بھی ان کے حصے میں نہیں آئی، ان کے نصیب نہیں ہوئی، لیکن یہاں بالکل اس کا کنٹراسٹ ہے، ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ ایمان کو لائے تھے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا ہے، اور اس کی اب ہم تفصیل پوری پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کے بعد یہ کفر کیوں ہوتا ہے، ایمان لے آئے نیک نیتی سے ایمان لے آئے، لیکن یا تو تباہ کمزور یا یہ کہ مال، اولاد، اپنی جان، رشتے اور قائد، دنیا کی دولت، جائیداد، اس کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر، اس سے دو کیفیتیں ہیں، یا تمام انسان کمزور ہے، قوت ارادی ہے ہی نہیں. یہ میں صرف بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے سب لوگوں کو برابر پیدا نہیں کیا. خدا پنج رنگوش یکساں نہ کر، نہ ہر رنگ نفس اور نہ ہر مرد مرد. تو کچھ لوگ کبھی ہوتے ہیں، جیسے کہ حضور کی بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ تو کل مہاجن، لوگوں کی مثال مہاجن کی آتی تھی. اب اگر کوئی کان ہے لوہے کی، اس میں سے لوہا نکلے گا. آپ اس اور کو جتنا بھی صاف کر لیں گے، بہرحال وہ سونا تو نہیں بنے گا نا، اس سے بنے گا تو لوہا ہی. جو چاندی کی اور ہے، اسے جتنا چاہے صاف کر لیں، اسے چاندی ہی وجود میں آئے گی. امپیورٹی زندہ ہو جائیں گی، لیکن نکلے گی چاندی، سونا تو نکلے گا. سونا تو برآمد ہوگا سونے کی کان سے، جہاں پر اور سونے کی. تو انسانوں کی بھی مثال لی ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی انسان ایسے پیدا کیے جیسے سونا، ان کی سرخ جو ہے وہ سونے جیسی ہے، سنہری خالص. کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاندی کے مانند ہیں، کچھ لوگ لوہے کے مانند ہیں، کچھ لوگ دانے کے مانند ہیں. تو مختلف جو ہے الناس و کلمہ آدمی، خیاروں کو فی جاہلیت، خیاروں کو فی اسلام. جو تم نے سے بہتر لوگ تھے جاہلیت میں، وہی اسلام میں بہتر ہوئے. وہ اس وقت جاہلیت میں لپتے ہوئے تھے، برے خیالات، غلط عقائد ان کو لپتے ہوئے تھے. وہ امپیورٹیز تھی، وہ سونا جو ہے چھپا ہوا تھا، اور وہ امپیورٹیز نمایاں تھی. اب صاف ہو گئے، ایمان کی بھٹی میں آ گئے، صاف ہو گئے، سونا بن گیا. تو اسی طریقے سمجھیے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کچھ کمزور نہیں، لیکن کمزور آدمی بھی چلے اسی راستے پر. کوئی سب تیز دوڑ رہا ہے تو آہستہ چل رہا ہے، کوئی بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو رفتاری سے کوئی خود نہیں کر رہا ہے. چلیے کوئی ایسے چل رہا ہے کہ کہیں ٹھوکر نہیں کھا رہا، کسی کو ٹھوکر لگ رہی، گر رہا، پھر اٹھ رہا ہے، پھر قبر کرتا ہے، پھر آگے چلتا ہے. تو اگر وہ اپنی استعداد کے مطابق اسی راستے پر چلتا رہے اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا رہے، تو پھر یہ صرف ذوق ایمان قرار پائے گا اور اللہ تعالیٰ کے نام وہ بھی سمجھا جائے گا. اور بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک سے جو محاسبہ کرے گا، وہ اس کی وسعت کے مطابق، اس شاکلہ کے مطابق. ان کل یعمل علی شاکلتی، جو اللہ نے جس کو شاکلہ دیا ہے اس کے مطابق. لیکن یہ کہ اگر جھوٹ بولنا شروع کیا، اب مسئلہ برتا ہوگا. جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی، اب اور گمبھیر ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں آپ اسے بے واسطی ہے. تو یہ جو ہے در حقیقت یہ سیری بیان ہو چکی ہے. اور یوں سمجھیے کہ یہ جو ایمان سے کفر کی طرف مراجعت ہے، یہ قانونی انداز میں نہیں ہے، یہ صرف باطنی کیفیت ہے. قانونی طور پر اگر وہ کفر کا اعلان کر دیتے تو مرتد قرار پاتے، واجب القتل ہو جاتے. تو یہ ایمان جو ہے، ایمان سے کفر جو ہو رہا ہے، یہ کفر قانونی نہیں ہے، کفر ظاہری نہیں ہے، یہ کفر معنوی ہے، کفر باطنی اندر ہی اندر ہے. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ بڑی مضبوط لکڑی کی چوکھٹ ہے، اس چوکھٹ کو اندر ہی اندر دیمک چٹ کر چکی ہے، لیکن دیمک کو بھی اللہ نے بہت سینس دی ہے. وہ ایک ونیئر جو ہے ہلکا سا چھوڑ کر اوپر آگے بڑھتی ہے. اگر کہیں وہ ونیئر بھی اتر جائے تو مالک کے مکان کو پتا چل جائے گا میری چوکھٹ میں دیمک لگ جائے گی، وہ تو معاملہ کٹے گا سیدھا. لہذا وہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے، اوپر وہ برقرار رہتی ہے. وہ جو ایک کورنگ جو ہے، یا ویلیئر جس کو کہیں گے آپ، وہ موجود ہے، انٹیکٹ ہے. بالکل یہی معاملہ ہے کہ ایمان کو لائق تھے، لیکن دل جو وہ گریز اور شرار اور پسپائی اور ارتداد مانوی، ارتداد باطنی جو انہوں نے اختیار کیا، تو اندر سے تو ایمان ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ غلاف اوپر کا خول جو ہے قانونی ایمان کا، وہ برقرار ہے. ظاہر کا بھی اندر آمنو سما سفل، ایمان لائے نمبر ایک. یہ بہت اہم ہے کہ یہ وہ اتفاق نہیں ہے کہ جس کی کیفیت وہ ہے جو سورہ آل عمران میں اور سورہ مائدہ کی آیات میں بیان ہوئی، بلکہ یہ وہ ہے جو ایمان لائے تھے اور نیک نیتی سے لائے تھے، لیکن پھر یا تو اپنی کمزوری کے باعث، اور یا یہ کہ محبت جو ہے وہ پاؤں کی زنجیریں بن گئی ہیں. اپنی مال کی محبت، جان کی محبت، جائیداد کی محبت، اولاد کی محبت، یہ پاؤں کی زنجیریں بن گئی. بار بار کس کے نتیجے میں پسپائی شروع ہوئی، درجہ بدرجہ اس انتہا تک پہنچ گئے کہ حقیقت پورے کافر بن چکے ہیں. لیکن یہ کہ اوپر وہ غلاف یا قوین یا ریلیف قانونی اسلام کا وہ باقی. اس میں اب میں خاص طور پر اس کا جو نقشہ قرآن مجید میں کیفیت جو جھیکی گئی ہے، ایک تو میں بیان کر چکا ہوں پہلے، ظاہری جو تدریجی مراحل ہے، جھوٹے بہانے، جھوٹی تقویٰ، اور پھر عناد اور بغض اور عداوت اور دشمنی. باطنی طور پر جان اور مال اور اولاد اور مال کی محبت, اس کی وجہ سے تربت, تربت کے نتیجے میں تربت, اور پھر یہ کہ ریت, ریت کی وجہ سے پھر انسان جو ہے کرگرجا بدرجا کچھ مترجا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے, اس کا نقشہ سورہ نساء کی آیات 137-138 میں جس طرح آیا میں چاہتا ہوں اسے اچھی طرح سمجھ لیں. بڑی پیاری آیت ہے یہ. ویسے یہ کہ اس سے پہلے جو آیت ہے وہ بھی بہت اہم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اے ایمان کے دعوے داروں, ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان کے دعوے داروں, ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی, اپنے رسول پر نازل فرمائی, اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے پہلے نازل فرمائی. اور جو کفر کرے گا اللہ کا اور اس کی کتابوں کا اور فرشتوں کا اور رسولوں کا, تو وہ جان دے کہ وہ بہت دور نکل گیا. اس کے بعد یہ آیت آتی ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما. اصل میں اس کا نقشہ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو کہیں کسی بڑی نہر میں, تالاب میں, سمندر میں, تو ایک دم نہیں ڈوب جاتا, ڈبکنیا کھاتا ہے. یہ لفظ جو ہے ڈبکنیا کھاتا ہے, نیچے گیا پھر اوپر آیا, پھر گیا پھر آیا. اس طرح سے تدریجن وہ غرق ہونے کا معاملہ, ڈوبنے کا معاملہ ایک ہی مرحلے میں اچانک نہیں ہو جاتا. اسی طرح ایمان سے نفاق تک کا یہ سفر, جو کفر مانوی تک کا سفر, لفٹن نہیں ہوگا. اس میں یوں ہوگا ان الذین آمنوا ثم کفروا, وہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا, مرید اختیار کیا, پسپائی اختیار کی, شراب کی رائے اختیار کی, ثم آمنوا پھر کہیں سانس آیا, پھر کہیں ہوش آ گیا, کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے, دیکھو بھائی کچھ ہمت کرو, کچھ کمر کسو, کچھ اپنی کمزوری پر قابو پاؤ, پھر کچھ ایمان کی کیفیت آ گئی. ثم کفروا پھر کوئی امتحان آ گیا, پھر ہمت جواب دے گئی. جیسے کہ سورہ حج کی آیت میں نے آپ کو اس سے پہلے سنائی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے مجبور سے کودنے کو تیار نہیں. جب تک خیر ہو, خیریت ہو, تو وہ بڑے مطمئن اطمینان بھی, بڑا ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور اپنے جذبات ایمانی کا اظہار ہو رہا ہے. کوئی نصاب تو فتنہ تو ان پر آ رہا ہوا, کہیں آزمائش آ گئی, امتحان آ گیا, فتنہ آ گیا, ابتلا کا مرحلہ آ گیا, تو اپنے منہ کے بل ہو گئے, منہ گر پڑے. خسرت دنیا والا آخرا, یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں. وزار کا ہوا خسارو ہوگی. تو یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہی مرتبہ کی بات نہیں ہے. ابن نظین, اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ یہ کفرے کفر قانونی مراد نہیں ہے, کیونکہ کفر قانونی تو ایک مرتبہ ہوتا تو مرتب کو قتل کر دیا جاتا, اگلی مرتبہ ایمان کی جو ہے نوبت آنے کا سوال نہیں ہے. یہ اصل میں وہ اندر ہی اندر کی ڈبکنیاں ہیں کہ اوپر تو ملیت جو ہے قانونی اسلام کا برقرار ہے, اندر ہی اندر کیفیت ہو رہی ہے کہ کچھ آدمی سہارا دیتا ہے, کچھ ہمت کرتا ہے, پھر گرتا ہے. تو ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا, جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. ایک حد آتی ہے پھر, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تھرڈ سٹیج, یہاں بھی عجیب بات ہے کہ وہ تیسری سٹیج آ رہی ہے. پہلے ایمان لائے پھر کفر کیا, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, قابل کر سکتے ہیں سٹیج فرسٹ, ثم آمنوا ثم کفروا سٹیج سیکنڈ, ثم ازدادوا کفرا, پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے. یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج کہ اب گویا کہ تبکل ہو گیا اسی کیفیت کے اوپر, جم گئے جیسے پھر آدمی جاتا ہے اور نیچے ہی بیٹھ جاتا ہے کے اندر. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ ہرگز ان کو بخشنے والا نہیں. یہ وہی بات ہے, سواب نہ استغفر لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم, یا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرة فلن یغفر اللہ لہم. تو لم یکن اللہ لیغفر لہم, ہرگز نہیں, اللہ کی یہ شان نہیں ہے, اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ ان کو بخش دے. ولا یہدیہم سبیلا, اور نہ ہی یہ کہ انہیں اب کوئی راستہ دکھائے گا. جس کو میں کہتا رہا ہوں پوائنٹ آف نو ریٹرن. تھرڈ اسٹیج پر پہنچنے کے بعد اب واپسی ممکن نہیں. اسی لیے اس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے, ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبہم, توبہ علی قلوبہم, اب ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی. اور یہ وہ سزا ہے کہ جو دنیا میں نقل سزا جو آخری کسی انسان کو ملتی ہے, بدترین کافر کو, وہ جیسا کہ سورہ بقرہ ہی تھی آیت نمبر 7 میں آیا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ختم قلوب دلوں کے اوپر مہر ہو جانا, تو یا تو بدترین کافروں کا یہ انجام ہے, یا وہی لفظ یہاں آیا فتوب علی قلوبہم, پھر ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی. فہم لا یفقہون, اب تفقہ سے عاری ہو چکے. یہ تفقہ وہ چیز ہے, اس حدیث میں بھی الفاظ آئے گا فقہ خیار ہوں فی جاریت سے خیار ہوں فی اسلام کے ساتھ فقہ ہوں. لیکن یہ تفقہ جو ہے اصل فہم, حقیقت کا ادراک, حقیقت کا شعور, حقائق جو ہے کائنات کے کونیاں ان کو صحیح صحیح انداز میں سمجھنا انسان کا, یہ ہے در حقیقت کہ جو اصل فہم ہے. لیکن یہ کہ وہ فہم لحاظ جیسے کی صورت میں آپ دیکھیں گے ولاکن المنافقین لا یفقہون ولاکن المنافقین لا یعلمون, یہ آگے آ رہا ہے جو دوسرا حصہ ہے 5 آیات پر مستقل جس میں کہ علامات بیان ہوئی. بہرحال یہ سائیکالوجی جو ہے اس مرض کی وہ اس کو اس آیت کے اندر دارے کا بیان آمنوا ثم کفروا. نمبر 1 اس کا تقابل کیجئے ان منافقین سے کہ جو جھوٹ موٹ ہی کے لیے ایمان لائے تھے, جن کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63 میں ہے اور سورت المائدہ کی آیت نمبر 61 میں. اس کا تقابل ہو گیا زالے کا بھی اندم آمن ثم کفروا. لیکن یہ ثم کفروا, ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ کوئی فطری کفر نہیں ہے, یہ مرتد قرار نہیں پائے, اوپر نیت اسلام کا لیگل اسلام برقرار ہے, یہ اندر کا کفر ہے. اور نمبر 2 یہ کہ یہ ایک ہی مرتبہ میں نہیں ہو جاتا, یہ بار بار ہے, درجہ بدرجہ ہے, جس کو میں نے تدریجی مراحل قرار دیا ہے نفاق کے, کہ جو اس آیت مبارکہ میں یہ 137-138 ہے, ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم زادوا کفرا, یہ ہے در حقیقت درجہ بدرجہ وہاں پہنچانے والی بات. اور اس کا انجام دنیا میں وہ انجام ہے کہ جو بدترین کافروں کا ہے, فتو میں آدھا کروں نہیں, اور آخرت میں کافروں سے بھی بدتر ہے. یہ خاص طور کیجیے وہ آیت مبارکہ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ یہ منافقین جو ہے یہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں, گویا کہ آخرت کے اعتبار سے معاملہ کافروں سے بدتر, اور دنیا میں سزا جو ہے اس کے برابر ان کے لیے ختم قلوب, ان کے لیے قبر قلوب. تو یہ 3 آیات جو ہے پہلا حصہ اس پر مشتمل ہے, اب نوٹ کیجئے دوسرا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں جتنا وقت اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ علامات پر اذا رأیتہم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. یہ گویا کہ علامات کے ضمن میں جو میں نے 5 آیتیں گنوائی تھی ان کو بھی سب ڈویژن اپنے ذہن میں رکھیے کہ پہلی 3 آیتیں یہ ہیں اور دوسری 2 آیتیں جو اس کے بعد کی ہیں وہ در حقیقت آخری اسٹیج والی بات ہے کہ جس کا وہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو وہ ریبند کیسز کہلاتے ہیں میڈیکل اصطلاح کے اندر, بالکل موت کے قریب پہنچ چکے ہو, ان کی علامتیں وہ ہے کہ جو اس کے بعد آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں آئی. بہرحال آیت نمبر 4 پر توجہ کو مضبوط کریں, ویسا رہے کہوں تو لوگوں کا اسلام ہو, معلوم ہوا کہ بنو توش ان کے خوب چلو تازہ قسم کے بڑے کتنے ٹکڑے قسم کے جسم جو ہے چہروں پر بڑی رونق نظر آئے گی. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ سارا معاملہ دنیا کی محبت, دنیا کے مال کی محبت, ساری بھاگ دوڑ اسی کام کے لیے, تو ان کا جو جسم ہے, اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو خوب بھاتے ہیں آپ کو ان کے جسم, بڑے ایسے لگتے ہیں, بڑے توانا معلوم ہوتے ہیں, بہت رحیم سہیم نظر آتے ہیں, بہت ہٹے کٹے نظر آتے ہیں. ویسا رہے تو جب وہ کا اچھا ہو وہی یقول تسمان قولین, اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں. یہاں ہمارے یہاں کی کولوکیل لینگویج میں ہے کہ فرما خاصہ معتبر, جو ذرا بھاری بھرکم شخص نظر آتا ہو لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں, ان کی رائے کیا ہے. وہ معتبری جو ہے ان کو گویا کہ اپنے اس وجود جسمانی جو جسہ ہے اس کی وجہ سے حاصل ہو جاتی ہے. وہی نقشہ یہاں سے کیا گیا, بڑا رائے کا ہوں چھوٹے کو کا احسان ہوں وہی جب بولوں تک مال پودے. اس میں میں خاص طور پر نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ دو آیات آئی ہیں سورہ توبہ میں, اور وہاں جو ان کے مال اور اولاد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے تم مرعوب نہ ہو. یہاں جسم ان کے اپنے جسم جو ہے ان کا جسم ہے, بیدا رائے کا ہوں موجود کا اجسام ہو, ان کے اپنے جسم جو ہے بڑے مرعوب کن ہے. لیکن یہ کہ دو جگہ کہا گیا ہے, مطلب آیت نمبر 55 ہے, فلا تعجب کا اموال ہوں ولا اولاد ہوں. تو اے نبی آپ کی نگاہوں میں نہ کھب جائیں ان کے اموال اور ان کے اولاد. یہ جو کچھ دنیاوی ساز و سامان جو ہے, چونکہ ساری ان کی محنت اسی کے لیے, بھاگ دوڑ اسی کے لیے ہے, اس کی کثرت ہے ان کے پاس. فلا تعجب کا اموال ہوں ولا اولاد ہوں, تو نہ آپ کی نگاہوں میں کھبے نہ آپ کی نگاہوں میں کوئی وقت ہو ان کے اموال کی اور ان کے اولاد کی. اور بڑے فخر الفاظ ہے, انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ نے ان کو مال اور اولاد کی یہ بردات اس لیے کی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے. یہ مال جو ہے یہ ان کے لیے سوہان روح بنے گا, اور یہی اولاد ان کے لیے جو ہے ان کی ساتھیوں کے اوپر روح بنے, دنیا کے اندر عذاب کا ذریعہ بن جائے گی یہی مال اور اولاد. ذرا غور کیجیے, یہ بہت لگزا دینے والی بات ہے. ظاہری اعتبار سے یہ چیزیں کتنی عمدہ نظر آتی ہیں, اور کسی کے ہاں ان چیزوں کی محتاط اور کثرت نظر آئے تو عام آدمی متاثر ہوتا ہے. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھا انسان بھی ہو, اس کے پاس سے اچانک جو ہے بڑی لمبی چوڑی نئی نویلی کار جو ہے گناٹے کے ساتھ گزر جائے تو ایک دفعہ تو آساد میں ارتعاش ہوتا ہے انسان کے لیے, واقعی یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جس کار میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے قابل نصیب ہیں. جیسے کہ قارون کو دیکھ کر اس کی قوم نے کہا تھا کہ کاش اسی طرح کی قسمت ہماری بھی ہوتی کہ جیسے قارون کی ہے. تو یہ انسانی نفسیات ہے, اس کے اوپر فوراً سے تاثر ہوتا ہے. لیکن یہاں فرمایا گیا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہی چیزیں در حقیقت سوہانے روح بنی ہوئی ہے ان کا, انہیں چیزوں کی وجہ سے انہیں نرم گدیلوں کے اوپر آگوں کو نیند نہیں آتی, انہیں کی وجہ سے ان کے لیے نیند حرام ہو جاتی ہے, انہیں سیڈیٹیو ڈرگز نہ معلوم کس کس طرح کی ہپنوٹک اور ٹرینکولائزر جو ہے وہ کھانے پڑتے ہیں. تو انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلے اسی کفر کی حالت میں, یعنی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر یہ قائم رہے. یہ مال اور دولت گویا کہ ان کے لیے مزید حجابات بنتے چلے جائیں کہ یہ ایمان کی طرف آگے نہ پائیں, یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مطلوب توفیق ہو چکے. اس مضمون کی اہمیت کا آپ اسے اندازہ کیجیے کہ ایک ہی سورت میں, سورہ توبہ میں آیت نمبر 55 کے الفاظ یہ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائے, اور آیت نمبر 85 میں پھر دیکھیے صرف ایک دو حرفوں کا فرق ہے. فلا کی بجائے ولا, ولا تو جیسے کا بہاد ہوں, اس کے بعد دوبارہ لا نہیں آیا, وہ اولاد ہو. اے نبی تو ہر کی رات کی آنکھوں سے کھبنے نہ پائے ان کی اولاد کی کثرت اور ان کے اموال کی بہتات. اور انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا, لام کی بجائے لے کی بجائے ان, بس صرف یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ان یعذبہم فی الحیات بہا فی الحیات الدنیا, صرف دنیا حیات کا لفظ نہیں آیا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی کے ذریعے سے دنیا میں عذاب دے, بسر بھا پانچوں کو اور ان کی جانیں نکلے اسی حال میں کہ اسی کفر کے اندر مبتلا. اور کفر وہ ایمانوی کفر, یہ کفر جو ہے قانونی کفر نہیں ہے, ظاہری کفر نہیں ہے, یہ ارتداد نہیں ہے, یہ حقیقت نفاق کو کفر سے ثابت کیا جا رہا ہے. تو آج اسی حد تک جو ہے ہم اتفاق کر رہے ہیں, باقی اس پر جو تبصرہ ہے, کان نہ ہوں خوشب مسندہ یا قبول کل صحت علیہ گمر ابو کو پاگر ہوں رحم اللہ علیہ سبول, اس پر ان شاء اللہ گفتگو اگلی نشست میں ہوگی. بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.